أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد المبارك وسلم. معزز سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے ایام ذی الحج اور قربانی کی عظمت اور فضیلت. ذی الحج کا مہینہ ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت والا اور بڑا مقدس اور مبارک مہینہ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں پوری دنیا سے مسلمان بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں. مہینوں کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اور تعداد 12 ہیں. منہا اربعۃ حرم، جس میں سے 4 بڑی حرمت والے مہینے ہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ثابت ہیں، جس میں آپ نے یوم نہر کے دن یعنی قربانی والے دن منا میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تو ایک ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ذوالحجہ کے اس مہینے کے ابتدائی دن ایام تشریق کے اختتام تک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ان کی عظمت اور اہمیت کی وجہ سے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر والیال ناشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی. فجر سے بعض مفسرین نے مراد کوئی بھی فجر لی ہے، اور بعض کے نزدیک یوم النہر قربانی کے دن کی، یوم النہر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الحج الاکبر کہا ہے کہ آج اکبر کا دن ہے، قربانی کا دن، اس دن کی فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. یہ علامہ ابن کثیر کی رائے ہے. لیالین عشر، 10 راتوں کے بارے میں علامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ابن کثیر نے بہت ساری روایات کو نقل کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 راتیں ہیں. اس کی تائید بخاری شریف اور امام احمد اور ابن ماجہ اور ترمذی کی ایک روایت سے ہوتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ذو الحج کے ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کسی دوسرے دن کی عبادت محبوب نہیں ہے. یعنی ان دن 10 دنوں میں جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو وہ اس قدر محبوب ہے، اللہ اس کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ سال بھر کے کسی اور دن کا کوئی عمل اللہ کو اس قدر محبوب نہیں ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید کے عمل کے سوا کوئی دوسرا عمل ان دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دنوں کی اہمیت کس قدر ہے. والشفع والوتر، اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. جفت اور طاق کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ طاق سے مراد یوم عرفہ ہے، نو ذی الحجہ، اور جفت سے مراد یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن جو 10 تاریخ ہوتی ہے. یوم عرفہ اور یوم نہر قربانی کے دن، ان دو دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہیں. ابن حبان کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام یوم عرفہ، سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے، یعنی نو ذی الحجہ کا. اور یوم النہر کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النہر کے بارے میں کہ یوم الحج الاکبر، یعنی یہ حج اکبر کا دن ہے. اور امام مالک اور شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک یوم النہر جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل دن ہے. تو گویا کہ سال بھر کے سب سے افضل دن ہیں یوم عرفہ اور یوم النہر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے یہ کہا کہ تمہارے اس دین کے بارے میں ایک آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم عرفہ کے دن ہی نازل ہوئی تھی، جس میں تکمیل دین کا ذکر ہے. تو اس یہودی نے کہا کہ اگر ہمارے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، خوشی کا دن مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی اور کس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. وہ جمعہ کا دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا، اس حج کے یوم عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اس یہودی کو یہ جواب دیا کہ تم ایک دن عید کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے تو اس دن دو عیدیں تھیں، یعنی جمعہ کا دن تھا اور جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا یوم عرفہ تھا جس کی عظمت اور اہمیت عام عید سے بھی بڑھ کر ہے. ان دنوں میں جو عمل ہمیں کرنے چاہیے، جن کی رہنمائی قرآن و سنت سے ملتی ہے، امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل عظمت والا اور پسندیدہ نہیں ہے، پس تم ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی حمد اور اس کی تکبیر اور تحلیل کیا کرو. ان دنوں کا جو افضل عمل ہے وہ تکبیر پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وہ دوسری روایت میں اللہ اکبر ابتدا میں 3 مرتبہ بھی آیا ہے. اس تکبیر کا آغاز ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر ہو جاتا ہے، اور ایام تشریق کے آخری دن 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے. یہ تکبیر 2 طرح کی ہے، ایک تکبیر مطلق ہے اور تکبیر مقید ہے. تکبیر مطلق یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے شروع ہو جاتی ہے، ان دنوں میں بھی کثرت سے یہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے. بآواز بلند پڑھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت ہو، البتہ اجتماعی طور پر نہیں بلکہ انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے. دوسری ہے تکبیر مقید، جو 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اور 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک ہے. جو لوگ حج پہ جائیں گے ان کے لیے 10 ذی الحجہ، جب وہ جمرۃ العقبہ پہ بڑے شیطان پہ کنکریاں مارتے ہیں، رمی کرتے ہیں، تو وہاں سے اس تکبیر کا آغاز ہوتا ہے، اور عام لوگوں کے لیے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو فجر کی نماز سے اس کا آغاز ہوتا ہے. ان دنوں میں تکبیر کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ روزے ہیں. ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، ان کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور روزہ اللہ کے قرب کا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے. کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اور بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ. جو لوگ حج پہ نہیں جائیں گے، حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کے روزے کی اجازت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن غیر حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے. 9 ذی الحجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. پھر ان دنوں میں روزے کے علاوہ حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حج اور عمرے کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہیں۔ عمرے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے حج ادا کیا اور اس میں کوئی شیوانی فعل یا معصیت کا عمل نہیں کیا تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ اس کے بعد جو عمل ان دنوں کا ہے وہ یہ کہ ان دنوں میں ہم کثرت سے نیک عمل کریں۔ جب ہم یہ حدیث مبارکہ سن چکے ہیں کہ یہ سال کے سب سے افضل ایام ہیں اور ان کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، تو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے ہر عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو ان دنوں میں کثرت سے ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہیے، اس کے علاوہ نوافل کثرت سے ادا کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنا چاہیے، دعا اور ذکر زیادہ کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات ہے، امر بالمعروف ہے، دعوت الی اللہ کام ہے، جو بھی نیکی کے کام ہیں ان کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ زیادہ قبولیت کے دن ہیں۔ ذکر کے بارے میں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، قرآن کریم میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز عید الاضحیٰ ہے جس کا ان دنوں میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آدمی غسل کرنا چاہیے، جسم کے جو ہے وہ صفائی اچھی طرح سے کرنی چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، اور بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ میں جانا اس عید کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ راستہ بدل کر آنا جانا چاہیے، جس راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں، نیا لباس پہننا اگر میسر ہو، نہیں تو صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، اور خطبہ عید جو اس کو سننا چاہیے اور اجتماعی دعا کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں نماز ختم ہوتی ہے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی محرومی کی بات ہے کہ اجتماعی دعا جو ہے اس کی برکت سے آدمی محروم رہے اور پھر خطبہ عید کے اندر بھی شریک نہ ہو، اور اگر میسر ہو آدمی نے قربانی کرنی ہو تو قربانی کے گوشت کھانے تک جو ہے وہ کوئی چیز کھانا پینا نہیں چاہیے، اور صبح کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، پھر قربانی کے گوشت کو پکانے کے بعد اسی سے افطار کیا جائے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ان دنوں میں چونکہ فرصت اور فراغت ہوتی ہے اور چھٹی ہوتی ہے تو بعض لوگ لغویات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، فلمیں اور گانے اور دوسری فضولیات کے اندر، جو حالانکہ ان دنوں کی عظمت اور فضیلت آپ سن چکے ہیں احادیث سے اور قرآن سے، جن دنوں کے تقدس کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہو، ان دنوں میں انسان لغویات کے اندر دلچسپی لے اور خدا اور رسول کی نافرمانیاں کرے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو ویسے بھی ایک مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ ان چیزوں کے اندر دلچسپی لے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور پھر ان گناہوں کا ارتکاب ان دنوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عظمت کے دن قرار دیا اور فضیلت والے دن اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے دن، ان دنوں میں آدمی شیطانی کام کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ لغویات سے بہت دور رہتے ہیں، لغویات کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، تو ہمیں ان دنوں میں بالخصوص اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کا قرب تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قربانی کا عمل ہے جس کا تعلق ان دنوں سے ہے۔ نماز عید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آج کے دن ہمارا پہلا عمل نماز عید ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا عمل خون بہانا ہے، اور اس دن خون بہانا یعنی قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے قربانی کے دن، وہ اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے۔ قربانی کا تاریخی پس منظر بھی بڑا اہم ہے، اور اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود انسان کی یا مذہب کی تاریخ ہے۔ سورہ مائدہ میں سب سے پہلی قربانی کا ذکر ملتا ہے، وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ٹھیک ٹھیک آدم کے ان دو بیٹوں کا واقعہ سنا دو، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی وہ اپنے بھائی سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تو متقین کی قربانی اور متقین کے عمل کو یہ قبول کرتا ہے۔ اس میں عابر اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں سے دونوں نے قربانی کی، اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، مفسرین نے اس کی جو ہے وہ پس منظر میں کافی چیزیں لکھی ہیں. تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس نے جواب بڑا ایمان افروز دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. تو قربانی تمہاری اس وجہ سے قبول نہیں ہوئی کہ تیرے دل کے اندر تقویٰ، خوف خدا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کریم میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا اور ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی. سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم ہر امت کو دیا ہے. جیسا روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے جیسے تم سے سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اسی طرح قربانی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ سابقہ امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کو لازم قرار دیا تھا. قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہم عبادت ہے. اسلام سے پہلے مشرقین بتوں کے نام پہ اور غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے. اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے منع فرما دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو یہ چونکہ انتہائی اہم عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے، یہ قربانی دی جاتی ہے، تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو قربانی اور ذبح صرف اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی ذبح کرنے کے قالے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اسی طرح ایسے مقامات جہاں پہ جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جائیں، ان مقامات کے اوپر اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ وہاں شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما ذبح علی النصب، جو کسی استھان کے اوپر جہاں مشرک لوگ غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے تھے اور نظریں اور نیازیں دیتے تھے، اس مقام پر جو جانور ذبح کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ غیر اللہ کے طرف منسوب نہ کیا جائے، غیر اللہ کے نام پہ جو ہے وہ کوئی قربانی نہ دی جائے اور ذبح نہ کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اس کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے، صرف اللہ کا نام لیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کیا جائے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ میتا، مردار کو حرام کیا ہے، والدم اور بہنے والا خون جو ہے اس کو حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی چیز کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اور نہ اس کو ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. قربانی کی فضیلت اور احکامات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر اس قربانی کی عظمت اور اس کی حقیقت کیا ہے. تین طرح کی قربانیوں کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے. ایک حج کی قربانی ہے، جو لوگ قران اور تمتو کرتے ہیں ان کے لیے قربانی واجب قرار دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ عمرے اور حج کو آپس میں ملاتے ہیں، تو اس کے شکرانے کے طور پر وہ دم قران یا دم تمتو پہ قربانی ادا کرتے ہیں. ایک قسم یہ قربانی کی ہے. دوسری قسم ہے کہ اگر کسی سے احرام کی بعض خلاف ورزیوں میں سے کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو اس صورت میں اس کو دم دینا پڑتا ہے، وہ بھی قربانی کی ایک قسم ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، جسے عام طور پر اصطلاح میں عید کی قربانی کہا جاتا ہے. اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے. سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور نہر کرو یعنی قربانی کرو اس کے لیے. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل کہو ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز آدمی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس طرح قربانی بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جانی چاہیے۔ قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جس کے بارے میں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الحج الاکبر یعنی حج اکبر کا دن قرار دیا۔ حج اکبر عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعہ کا دن ہو تو وہ حج اکبر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ آپ نے یوم النہر کو یوم الحج الاکبر کہا ہے، اور جمعہ کے دن کا جہاں تک تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ جمعہ کے دن ہی تھا اتفاق سے، تو ایسی کوئی چیز احادیث کے اندر نہیں ملتی ہے۔ ہاں، عام دنوں کی بنسبت اگر حج اتفاق سے جمعہ کے دن آ جائے تو ظاہر ہے کہ جس طرح عام دنوں کی بنسبت جمعہ کی فضیلت ہے تو اس طرح اس حج کی بھی فضیلت ہوگی جمعہ کے دن ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کو یو حج اکبر کہنا صحیح نہیں ہے۔ حج اکبر کی اصطلاح ایک اور طرح سے شریعت میں ملتی ہے کہ عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، تو جو بھی حج ہوگا وہ عمرے کے مقابلے میں حج اکبر ہی ہوگا، خواہ وہ جمعے کے دن ہو یا بغیر جمعے کے، اور عمرہ اسے حج اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ قربانی کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ارشادات بھی اور اپنا عمل بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ صحابہ اکرام اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال برابر قربانی کرتے رہے، تو یہ اسوہ رسول ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تسلسل کے ساتھ کیا ہو اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن ابن آدم کا جو سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک وہ خون بہانا ہے، اور قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کو قبول فرما لیتے ہیں، لہذا تم خوشی سے قربانی کیا کرو۔ اس کو ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند اگرچہ محدثین نے کہا کہ ضعیف ہے، لیکن کثرت روایات کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ فضائل میں عموماً علماء کرام اور محدثین ضعیف احادیث کو بھی روایت کر لیتے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ سے بھی قربانی کی عظمت اور فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، اور جو آدمی صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت نہیں صاحب نصاب، جس پر زکوٰۃ واجب ہو تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو گناہگار ہوگا۔ باقی ائمہ کرام اور فقہا کے نزدیک قربانی سنت موقعہ ہے۔ تو سنت موقعہ یا واجب کی دو اصطلاحات جو ائمہ اور فقہا کے نزدیک استعمال ہوتی ہیں، ان میں کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، تقریباً حکم کے اعتبار سے دونوں برابر برابر ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کو مسند احمد، امام حاکم، ابن ماجہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود، وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص وسعت کے باوجود، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے، اتنی توفیق دی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آدمی قربانی کر سکتا اور وہ نہ کرے تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غضبناک ہوتے ہیں، کتنا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض علماء اور فقہا کی رائے تو یہ ہے کہ اگر آدمی مقروض بھی ہو اور عید کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس اتنی فراخی اور وسعت ہو کہ وہ قربانی کے اندر حصہ ڈال سکتا ہے یا قربانی کا جانور خرید کر قربانی کر سکتا ہے تو اسے قربانی کرنا چاہیے۔ تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قربانی ہم ضرور کریں اور اس کے معاملے میں تساخل سے کام نہ لیں۔ بعض لوگ یہاں پر صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتے، وہ ان سے کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے کر دی ہے۔ دیکھیں، جو آدمی خود مال کماتا ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے، اسے اپنی طرف سے سب سے پہلے قربانی کرنی چاہیے، اس کے بعد وہ اپنے والدین، عزیز و اقارب، بیوی بچوں سے، کسی اور سے، زندہ سے، یا کسی کو اصال ثواب کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی ثانوی حیثیت ہے، لیکن پہلے وہ اپنی قربانی کرے گا اور پھر کسی اور سے کروائے گا۔ تو صاحب استطاعت کو قربانی خود کرنا چاہیے۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، تو کتنے بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے جس کو ایک جانور ذبح کر کے یا کسی جانور کے اندر حصہ ڈال کر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ ایثار اور قربانی اور اللہ کے ساتھ جو بے مثال ان کا تعلق اور وفاداری اور فداکاری ہے، اس عظیم الشان واقعہ کی ایک یادگار ہے۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی ایثار اور قربانی کی زندگی ہے۔ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے، جہاں ہر طرف شرک اور بت پرستی ہوتی تھی، اور جس قوم اور خاندان میں آپ پیدا ہوئے اس میں چاند، سورج اور ستاروں اور سیاروں کی پرستش کی جاتی تھی، اور وقت کے حکمران سورج دیوتا کے اوتار جو ہے وہ کہلاتے تھے، اور خود آپ کا خاندان جو تھا، جس گھر میں آپ پیدا ہوئے اور پرورش پائی، وہ پروہتوں کا گھرانہ تھا، یعنی وہ گویا کہ بڑے معزز اور اس بت پرستانہ ماحول کے اندر بڑے سمجھے جاتے تھے، جیسے اسلام کے اندر علماء ہیں یا یہود و نصارہ کے ہاں ان کے علماء ہیں، تو اس طرح ان کا یہ بڑا گرانہ تھا جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو وقتی حالات کا اور ان کے دنیاوی مفادات کا تقاضا کیا تھا کہ اسی آبائی دین کے اوپر وہ بھی چلیں، جیسا کہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جدھر کی ہو ہوا ادھر چلو تم، تو اس چیز کو اگر پیش نظر رکھتے ابراہیم علیہ السلام، تو ان کو بھی آبا و اجداد کے رسم و رواج کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا اور اسی طریقے کے اوپر چلنا چاہیے تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو معبود بنایا ہوا ہے، سورج کو پوج رہے ہیں، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کے اوپر بڑی تحقیقی نظر ڈالی، بڑے محققانہ انداز سے غور و فکر کیا کہ کیا ان کے اندر کوئی خدائی کی صفت موجود ہے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ ہر ایک طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، وہ خود جو ہے وہ زوال پذیر ہے، تو اس کے بعد اس بات کا اعلان کر دیا انی لا احب العافلین، میں ان ڈوبنے والوں کا پرستار نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس رب العالمین کا پرستار ہوں جو ان سب ڈوبنے والوں کا خالق ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، حقیقی رب ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی معبود ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہر نوع کے شرک سے برات کا اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان سے کہا کہ میں نے اپنا رخ تو اس ہستی کی طرف کر دیا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ، جس نے آسمانوں اور زمین کو اور چاند اور ستاروں کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور میں اس کے ساتھ کسی طرح سے بھی، کسی حیثیت سے بھی کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی گویا کہ وہ پہلی قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کی اندھی تقلید اور معاشرے کے مشرکانہ رسم و رواج کی گردن کے اوپر چھری چلا کر جو قربانی دی، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی تھی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ آرام سے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ توحید کی دعوت آپ برابر دیتے رہے، اپنی قوم کو بھی اللہ کی طرف بلایا، اپنے والدین کو بھی اور اپنے پورے خاندان کو بھی اللہ کی طرف دعوت دی، حتیٰ کہ وقت کا وہ حکمران جو خدائی کا دعوے دار تھا اس کے پاس بھی ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں اور اسے بھی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے بلاتے ہیں۔ اور پھر نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بت خانے کے اندر داخل ہو کر سب بتوں کو توڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، پورا معاشرہ، پورا خاندان، آپ کا گھر اور وقت کے حکمران سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو فیصلہ ہوا وہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاؤ کے اندر ڈال دیا گیا، وہ آگ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے اس مخلص بندے کو جس نے عقیدہ توحید اور کلمہ حق کی خاطر پورے خاندان، اپنے والدین اور عزیز و اقارب، حتیٰ کہ وقت کے حکمرانوں کی دشمنی بھی مول لے لی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو، زندہ انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ سربلند کرنے کی پاداش میں، توحید کا اعلان کرنے کی پاداش میں اس جرم ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاؤ کے اندر ڈال دیا۔ شاعر کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ یہ انسان کی جو عقل ہے وہ ایسے معاملات کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا ایک والہانہ تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش دی۔ یہ عزیز ترین متاع انسان کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، گویا کہ یہ دوسری بڑی قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دے دی کہ ان کو اپنی جان عزیز نہیں ہے بلکہ اللہ کا دین، اللہ کی توحید اور اللہ کے کلمے کی سربلندی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت کے کام سے دستبردار نہیں ہوتے، اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلامتی سے بچا لیا، اللہ نے اس آگ کو حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور میرے محبوب ابراہیم کے لیے، میرے خلیل کے لیے تو سلامتی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے سلامتی سے نکل جاتے ہیں، اس آزمائش میں بھی پورے اترتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، اس لیے کہ اب عراق کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی۔ وہاں سے نکلتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، فلسطین کی طرف جاتے ہیں، مصر کی طرف جاتے ہیں، کہیں بھی آپ کو قرار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہر جگہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، خدا کی طرف بلاتے ہیں، کلمہ حق بلند کرتے ہیں اور جگہ جگہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور کلمہ حق کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اللہ کا یہ بندہ جاتا ہے، اور کہیں بھی جب ان کے قدم نہیں جمتے تو اسی طرح اپنے عزیز و اقارب کی بھی قربانی دے دیتے ہیں، اپنے وطن کو بھی قربان کر دیتے ہیں اور ہجرت کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر آخر آ کر حجاز کی سرزمین میں جہاں آج بیت اللہ ہے، یہاں اپنے معصوم بچے اور بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی بھی قربانی دے دی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر اپنے وطن، اپنے گھر بار، اپنے عزیز و اقارب، حتیٰ کہ اپنے والدین تک کو قربان کر دیا، لیکن کلمہ حق کو نہیں چھوڑا اور کسی طرح کی سودے بازی وقت کے حکمرانوں سے یا اپنے خاندان سے یا کسی اور سے نہیں کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بڑی قربانی تھی کہ انہوں نے مہاجرت کی زندگی کو پسند کیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش میں ڈال دیا، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ جب وہ معصوم بچہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب اس معصوم بچے اور بیوی کو صفا کے اوپر چھوڑ دو، وہاں پر چھوڑ کر معصوم بچے اور بیوی کو پھر وہاں سے چل دیے۔ آپ دیکھیے، اکلوتا بیٹا ہو، معصوم بچہ ہو اور بیوی ہو، کتنی انسان کو ان سے محبت ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آزمائش کے اندر ڈالا جاتا ہے، یہ باتیں کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن اگر ہم اس بات کا تصور کریں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کا بندہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر خدا کی محبت غالب ہے کہ معصوم بچے اور بیوی کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آب ہو گیا صحرا، ویران، بیابان، جنگل، پہاڑ، پتھر، کوئی آبادی نہیں، انسانی زندگی کے لیے کوئی وہاں آثار موجود نہیں، پانی پینے تک کے لیے نہیں ہے، لیکن وہاں ہم نے معصوم بچے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی اور اس بچے کو چھوڑ کر وہاں سے چل دیے۔ پھر کبھی کبھار ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہاں آتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی قربانی لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور آزمائش کے اندر ڈال دیا۔ یہی بچہ جب چھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر یوں ارشاد فرمایا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب یہ بچہ باپ کے ساتھ کچھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوا، کچھ پھر چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو ایک دن اس کے باپ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس معصوم بچے سے یہ کہتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے قربانی کر رہا ہوں، تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بچے تو یہ بتا کہ تیرا کیا خیال ہے۔ تو بچے نے یہ جواب دیا، قال یا ابتی فلما تو مرسا تجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا حضور جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس حکم کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے فرما برداروں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ آپ کو اگر اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم نہیں بلکہ ایک اشارہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی ہی قربانیوں کی داستان تھی، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے اشاروں کے اوپر، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا اسی کے اوپر عمل کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے اس اشارے پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ حکم جو ہے وہ اس اشارے کے مطابق بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فلما اسلما وطلہ للجبین، پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین کے اوپر لٹا دیا، وناديناه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، اَن یا ابراہیم، اے میرے بندے ابراہیم، قد صدقت رؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی خواب میں جو اشارہ تیری طرف کیا گیا تھا تو نے اس کی تعمیل کر دی، انا کذلک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ بدلہ کیا تھا، فرمایا انا ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بڑی کھلی آزمائش تھی جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، وفدیناہ بذبحٍ عظیم، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، دوڑ کر جاؤ جلدی سے جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک عظیم قربانی، وہ مینڈا بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان کی جو عزیز ترین متاع، ان کے بڑھاپے کا سہارا، ان کا اکلوتا لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس کو اپنے ہاتھ سے اللہ کی محبت کے اوپر قربان کرنا، یہ بہت بڑی قربانی تھی، یہ بہت عظمت والی قربانی تھی۔ اس آسمان نے اور زمین نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر اللہ کے حکم کی اطاعت میں چھری چلا دی ہو، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام بھی کر دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی بھیج دی۔ اور اسی سنت ابراہیمی کی یاد میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کریں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایسی آزمائش تھی کہ جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور بڑی سخت آزمائش تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قربانی کے تصور سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ معصوم سا بچہ ہو اور چھوٹا بچہ ہو، اکلوتا بچہ ہو، اور بڑھاپے کی عمر میں جب وہ باپ کی زندگی کا سہارا بننے کے قابل ہوا، تو اللہ کے حکم کے مطابق اسے اللہ کی اطاعت میں انسان اللہ کی محبت کے اوپر قربان کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی عظیم قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ابراہیم کو جب کبھی آزمائش میں ڈالا، کسی امتحان میں ڈالا، ابراہیم اس امتحان میں پورا اترا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب میں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم، تجھے دنیا جہان والوں کا امام بنا دیا گیا۔ یہ بڑا بلند مرتبہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اوپر اتنی قربانیوں کے نتیجے میں ملا کہ جو اللہ نے حکم دیا ابراہیم اس کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا جہان والوں کا امام بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اور بلایا، اس وقت بھی مشرقین مکہ بھی اور یہود و نصارہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہود و نصارہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہی تھے، لیکن مشرقین مکہ بھی آپ کو ایک عظیم انسان اور ایک بڑا آدمی مانتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم بار بار ان کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم تو ابراہیم کی آل ہو، ابراہیم کی اولاد ہو، ابراہیم کی نسل ہو، اس لیے تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر یہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینو اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت جو دعا سکھائی ہے اور پڑھی ہے، اس کے الفاظ بھی وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور بت پرستی سے برات کا اعلان کرتے ہوئے جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے قربانی کرنے سے پہلے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے لیے جانور کو نیچے لٹا لیا تو اس کے بعد پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھی, اور اس کے بعد یہ دوسری آیت مبارکہ, ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. اس بات کا اعلان کہ میں ہر نوع کے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں, میری قربانی اور میری نمازیں اور میرا جینا اور میرا مرنا, میری ساری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا نقشہ ہے کہ اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. ایمان حقیقی کی تعریف ہی یہی ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ ایمان لا کر ایک سودا کر لیتا ہے کہ اپنے جان و مال کو اللہ کے ہاں بیچ لیتا ہے, تو پھر اس کے اوپر اس کا اپنا کوئی حق باقی نہیں رہتا. پھر اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے, حق کی سربلندی کے لیے اور اقامت دین کی جدوجہد کے لیے انسان کو اس میں سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھنا چاہیے. اور جس چیز کا بھی اللہ کی طرف سے مطالبہ آئے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسی چیز کو اللہ کے راستے میں انسان پیش کر دے. اس سے اس کا وقت قاضا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کا دین, تو وہ وقت اللہ کی راہ میں قربان کرے. اگر مال مانگا جاتا ہے تو مال اللہ کی راہ میں قربان کرے. اس کی صلاحیتیں مانگی جاتی ہیں تو صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگائے اور کھپائے. اگر مال جس سے اس کو محبت ہے وہ مانگی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دے. اسی بات کو سورہ توبہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے, کل اے نبی اس بات کا آپ اعلان کر دیجئے, اے ایمان والو, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن تردونہا, جتنے بھی علائق دنیاوی ہیں, تمہارے آبا و اجداد, تمہارے رشتہ دار, تمہارے بھائی بند, تمہارے بیوی بچے, تمہاری تجارتیں, تمہاری کھیتی باڑیاں, تمہارے مال, تمہارے کاروبار, جتنے بھی ہیں, ان سارے علائق دنیاوی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, احب الیکم من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی, اگر تمہیں اللہ, اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد, ان تین چیزوں سے زیادہ ہے, اگر ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے, فتربصوا, تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, کہ اللہ کا عذاب پھر تمہارے اوپر نازل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے بندے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنا چھوڑ دیں اور ان کو یہ علائق دنیاوی اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں, تو پھر انہیں اللہ کے عذاب کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. واللہ لا یخذ القوم الفاسقین, اللہ ایسے فساق و فجار کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. وہ لوگ پھر ہدایت سے ہی محروم ہو جاتے ہیں جن کے لیے دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ جائیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں, جب اللہ کا دین مغلوب ہو تو اس وقت ہمیں ان چیزوں کو بچا بچا کر نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. یعنی ہمارا سب کچھ لگ جائے اور کھپ جائے لیکن اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. اگر ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ کی روشنی میں ہم موجودہ حالات کو دیکھیں, اپنے ملک کو دیکھیں, اور جس طریقے سے دین کا استہزاء کیا جاتا ہے, حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے, ان حالات میں ہمیں کوٹھیوں اور بنگلے ان کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے تعلیمی معیار کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں دنیا کے معاملات کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس وقت خدا کے دین کے اوپر جو مشکل وقت آیا ہے, اس ملک کے اوپر جو مشکل وقت آیا ہے, ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ غم سے چھینا جا رہا ہے, تو ہمیں اس کو بچانے کے لیے ان سب چیزوں کو بھی اگر قربان کرنا پڑے تو یقین کیجئے کہ یہ مہنگا سودا نہیں ہے, بلکہ اسی کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقویٰ منکم, جو قربانی تم اللہ کے راستے میں کرتے ہو, جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہو, اس کا خون جو ہے وہ تو زمین کے اندر بہہ کر چلا جاتا ہے, گوشت تم خود آپس میں مل کر کھا لیتے ہو, اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی ہے؟ تقویٰ منکم, تمہارے دل کی وہ کیفیت. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب نہیں تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کا خون بہایا جائے, اور وہ ہوا بھی نہیں. کیا چیز مطلوب تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینا چاہتے تھے کہ ان کے دل کے اندر بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے. اور یہی آج ہمارے لیے آزمائش ہے کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے. ہمیں دنیا زیادہ محبوب ہے یا اللہ زیادہ محبوب ہے، آخرت زیادہ محبوب ہے، جنت زیادہ محبوب ہے، یہ امتحان ہے. اور اس امتحان میں انسان زندگی میں اور دین میں کئی مرتبہ ایک دو رائے پہ کھڑا ہوتا ہے. ایک طرف اللہ کا دین اس سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں. اس موقع پر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اللہ کے دین کی ضرورت ہو، کلمہ حق کو سربلند کرنے کی ضرورت ہو، جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہو، وہاں ہمیں اپنا جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے اس قربانی سے ہم دریغ نہ کریں. انما یتقبل اللہ من المتقین. سیدنا آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا حابیل اپنے دوسرے بھائی سے کیا کہتا ہے؟ اللہ صرف متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے. قربانی تو تقوی کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قربانی یا کوئی بھی نیک عمل اس کے اندر ریاکاری مطلوب ہو، شہرت مطلوب ہو، اور قربانی میں اگر صرف گوشت کھانا مقصود ہو، جیسا کہ ہمارے یہاں امیر لوگ کرتے ہیں کہ وہ قربانی کر کے اس کے بعد کاٹ کر اس کو جو ہے وہ ڈیپ فریزر کے اندر رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مینو کھاتے رہتے ہیں، اس کو فقراء اور مساکین اور پڑوسی اور رشتے دار سب اس سے محروم رہتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی مقصد ہے تو وہ قربانی اللہ کے راستے میں قربانی نہیں ہے. اور پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ جب انسان جانور کے گلے پہ چھری چلائے تو اسے اپنی خواہشات کو بھی ذبح کرنا چاہیے. یہ خواہشات سب سے بڑا بت ہے جس دنیا کے اندر جس کی پرستش کی جاتی ہے. آرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو خواہش کو پوجتا ہے، جس نے خواہش کو الہ بنایا ہوا ہے، اس کو محبوب بنایا ہوا ہے، جو اس کی خواہش ہے وہی کرتا ہے. تو جو خواہش ہو انسان اگر وہی کرے تو یہ ایمان کے منافی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی خواہشات کے اوپر عمل کیا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور ارشاد فرمائے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ. تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے وہ چیز زیادہ محبوب نہ ہو، جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس شریعت کے تابع نہ کر دے، اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اللہ کا دین، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. جب تک اس کے تابع ہماری خواہشات نہیں ہوگی، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کوئی جو ہے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ قربانی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کی جائے. ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کا اور اخلاص کا یہ نتیجہ تھا کہ جب انہوں نے یہ بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بچا لیا، جب یہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اسے ساتھ لے کر آپ بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہیں، اس کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما. آپ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا، رشد و ہدایت کا جو مرکز تعمیر کیا، اس کو جو اللہ نے قبولیت بخشی، دنیا میں کسی انسان کے عمل کو ایسی قبولیت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ایسی قربانیاں بھی تو کسی انسان نے نہیں دی جیسی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن کریم نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں تمام انبیاء کی زندگیوں کو اور بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ بھی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کذالک سخرناہ لکم لعلکم تشکرون. ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع بنا دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ انہیں اللہ کے راستے میں قربان کر کے تم اللہ کی شکر گزاری کرو. اب آخر میں آپ کے سامنے قربانی کے کچھ مسائل اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا سب سے افضل عمل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کرے تو جب ذبح ہو تو اس کے قریب موجود رہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی میں کسی کو وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسے ہم لوگ یہاں سے قربانیوں کے لیے اپیل کرتے ہیں اور پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں قربانیاں جمع کر کے بھیجی جاتی ہیں، اور ہم لوگ پاکستان میں جو مہاجرین کے کیمپس وغیرہ ہیں یا دوسرے فقراء اور مساکین لوگ ہیں ان کے لیے قربانی جمع کر کے بھیجتے ہیں. اور اس سال بھی یہ ہماری اپیل آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہے اور بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، اور اب بھی ڈالیں گے، کہ گائے کی قربانی کے لیے 190 ریال ایک حصے کا ہے اور بکرے کی قربانی کے لیے 375 ریال ہیں. تو اس طرح سے کسی کو وکیل بنا کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے. جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عید کا چاند نظر آنے سے، یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے جسم کے بال تراشے اور نہ ناخن وغیرہ کاٹے. یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے قربانی کرنا ہو، اس کے اہل و عیال کے لیے، کسی دوسرے کے لیے، یا جس کو وکیل بنایا جاتا ہے اس کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. جس نے قربانی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ اس حکم کے اوپر عمل کرے. قربانی کے دن تین یا چار ہیں، بعض فقہا کے نزدیک تین دن ہیں اور بعض کے نزدیک ایام تشریق کا آخری دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بڑے جانور میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں اور چھوٹا جانور ایک فرد کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو اسال ثواب کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ عیبدار اور مریل قسم کا جانور جو ہے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح ہمیں اپنا سب کچھ اپنے راستے میں قربان کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالی اپنی محبت ڈال دے۔ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔